کریم متا امدح والورا معی و اذا ما لمته وحدی وضعف التالی فی کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشکور کالازمار قبل الذکر لفظا و رتبة. بھئی علم بلاغت ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ نے پڑھا کہ یہ دراصل تین علوم کا مجموعہ ہے، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. بھئی سب سے پہلے ان مقدمہ میں فصاحت کے بارے میں مصنفین نے ہمیں بتلانا شروع کیا اور بتلایا تھا کہ فصاحت جو ہے اس کے عربی زبان میں کئی معانی آتے ہیں، لیکن ہر معنی کے اندر ظہور پایا جائے گا، یعنی ہر معنی میں ظہور پر دلالت ہوگی. اور یہ فصاحت جو ہے یہ کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے، کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متکلم کی بھی صفت بنتی ہے. پھر اس کے بعد فصاحت فی الکلمہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا کہ کلمہ فصیح تب ہوگا جب وہ تین عیبوں سے خالی ہو. نمبر ایک کیا تھا؟ تناثر حروف. نمبر دو مخالفت القیاس. اور نمبر تین غرابت. بھائی یہ تین عیب کسی کلمے میں نہ پائے جائیں تو اس کو فصیح کلمہ کہیں گے. بھائی اور پھر ان عیبوں کی تفصیل بتلائی تھی کہ تناثر حروف کسے کہتے ہیں؟ کہ کلمے کے اندر ایسے حروف جمع ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی زبان پر ثقیل ہو جائے، مشکل ہو جائے، بھائی نرمی اور روانی سے وہ ادا نہ ہو سکے، تو یہ ہے تناثر حروف. دوسرا عیب جس سے کلمے کا خالی ہونا ضروری وہ تھا مخالفت القیاس. مخالفت القیاس کا کیا معنی تھا؟ کہ کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہو. میں نے بتلایا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ کلمہ واضح کی وضع کے خلاف ہو، یا یوں کہیں عربوں کے استعمال کے خلاف ہو، تو یہ ہے مخالفت القیاس. جیسے اجل، اجل لام کی تشدید کے ساتھ اگر اس میں کوئی فقہ ادغام کرے اور اجلل پڑے تو یہ اس نے کس طرح استعمال کیا کلمے کو؟ واضح کی وضع کے خلاف، یا یوں کہ عربوں کے استعمال کے خلاف، تو یہ کلمہ فصیح نہیں ہے بھائی اجلل. اور تیسرا عیب جو کلمے میں نہیں ہونا چاہیے وہ غرابت ہے بھائی. اور غرابت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمے کا معنی ظاہر نہ ہو، یعنی کلمہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے کلمہ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے، اور بات ہماری ہی چل رہی عرب العربا، خالص عربوں کی بات چل رہی ہے، کیونکہ کلام عرب کے ہم یہ قوانین پڑھ رہے ہیں. بھائی عربی کلمہ خالص عربوں کے سامنے آتا ہے اور انہیں اس لفظ کے معنی کا پتہ نہیں چلتا، معلوم ہوا اس کلمے میں کیا ہے؟ غرابت والا عیب پایا جا رہا ہے، یہ اپنے معنی پر صحیح دلالت نہیں کر رہا. پھر غرابت آپ نے پڑھا کہ دو قسم پر ہے، بعض کلمے ایسے ہوں گے کہ ان کا معنی جاننے کے لیے خالص عربوں کو بھی لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ وہ کلمہ ہے تو عربی لیکن اتنا قلیل استعمال ہوتا ہے کہ عام خالص عربوں کو بھی اس کے معنی کا پتہ نہیں چلتا. اور دوسری غرابت کی قسم یہ کہ لغت کی کتابوں میں بھی وہ کلمہ نہیں ملتا، کیونکہ عربوں نے کبھی وہ کلمہ اس سے پہلے استعمال ہی نہیں کیا. بھائی پھر اس کے بعد فصاحت فی الکلام کی بحث ہم نے شروع کی تھی. مصنفین رحمہم اللہ نے آپ کو بتلایا کہ فصاحت فی الکلام یعنی کلام میں کلام کے فصیح ہونے کے لیے اس کا بھی تین عیوب سے خالی ہونا ضروری ہے. نمبر ایک تناثر کلمات، نمبر دو ضعف تالیف، نمبر تین تعویل. یہ تین عیب نہیں ہونے چاہیے کلام میں. اور ایک چوتھی چیز ہے وہ ہونی چاہیے، وہ کیا؟ مع فصاحت کلمات، ہی اس کے سارے کلمات فصیح ہونے چاہیے. بھائی تو تین عیب نہ ہوں اور ایک چوتھی چیز ہے وہ ہونی چاہیے. تین عیب کون کون سے؟ تناثر کلمات، ضعف تالیف اور تعویل. تنافر کلمات کس کو کہتے تھے؟ کہ ایسے کلمے جمع ہو جائیں کلام کے اندر کہ جن میں سے ہر کلمہ ویسے تو خود فصیح ہے لیکن جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اب ان کی ادائیگی زبان پر ثقیل ہو گئی، دشوار ہو گئی، تو یہ ہے تنافر کلمات. اور ضعف تالیف میں نے بتلایا تھا کہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو گئی ترکیب اس کی. اور تعقیق کے کلام کی دلالت اپنے معنی مراد پر واضح نہ ہو گئی، اپنے معنی مراد پر کلام کی دلالت واضح نہ ہو. تو گزشتہ سبق کے آخر میں ہم تنافر کلمات کی مثالیں پڑھ رہے تھے. ایک مثال ذکر کی انہوں نے، فی رفع عرش الشرع مثل کا یشرع. اب دیکھیے رفع، عرش اور شرع یہ تین لفظ، ان میں سے ہر کلمہ فصیح ہے، ہر لفظ فصیح ہے، لیکن جب اکٹھے ہو گئے تو اب زبان پر اس کلام کی ادائیگی دشوار ہو گئی، مشکل ہو گئی، تو یہ کلام کیا ہوا؟ فصاحت سے خارج ہو گیا، اس میں عیب آ گیا تنافر کلمات کا. اور دوسری مثال ذکر کی تھی، ولیس قرب قبر حرب قبر. یہاں پر بھی قرب، قبر، حرب یہ لفظ اکٹھے ہوئے. اب ان میں سے ہر لفظ فصیح ہے لیکن جب اکٹھے ہوئے تو اب زبان پر ان کی ادائیگی مشکل ہو گئی، تو تنافر کلمات کا عیب آیا اور یہ کلام کیا ہوا؟ فصاحت سے خارج ہوا، فصاحت سے نکل گیا. اس شعر کی تفصیل بیان ہو رہی تھی، میں نے بتلایا کہ کہتے ہیں یہ جنات کا شعر ہے بھائی، اور یہ جنات نے حرب ابن امیہ کے بارے میں کہا، اور حرب ابن امیہ یہ والد ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دادا ہیں کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور کہیں کوئی جن وغیرہ جو تھا سانپ کی صورت میں تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا یا زخمی کر دیا، تو جنات نے بدلے کے طور پر ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا. تو وہیں جنگل میں ویرانے کے اندر ان کی خبر بنی اور جنات نے یہ شعر کہا بھائی کہ حرف کی قبر کہاں پر ہے؟ بے مکان قفر، بے آب و گیا جگہ پر ہے جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے. اور وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب کوئی اور قبر، بالکل ویرانے میں اس کی قبر ہے. یہ تو ایک مختصر واقعہ تھا بھائی. اس سلسلے میں بعض کتابوں میں تفصیلی واقعہ درج ہے کہ حرب ابن امیہ جو تھے یہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، سوق عکاظ، عکاظ مقام پر ایک میلہ لگتا تھا، بہت مشہور میلہ عربوں کے اندر، تو وہ سوق عکاظ سے واپس آ رہے تھے. تو راستے میں ایک مقام پر انہوں نے کچھ جھاڑیاں وغیرہ دیکھی بھائی، تو کوئی خاص قسم کی عمدہ جھاڑیاں ہوں گی، تو یہ ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائی یوں کرتے ہیں، مشورہ کیا کہ اگر ان پودوں کو ہم جلا دیں جھاڑیوں کو اور ان کی جڑیں نکال کر لے جائیں تو ہمارے بڑے کام آئیں گی. چنانچہ انہوں نے وہ جھاڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ جھاڑیاں ختم ہو جائیں تو پھر ان کی جڑیں ہم نکال لیں گے. کہتے ہیں جب جھاڑیوں کو انہوں نے آگ لگا دی، آہستہ آہستہ آگ پھیلنے لگی تو جھاڑیوں میں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں بھائی، پھر آہستہ آہستہ وہ سسکیاں بڑھنے لگیں اور چیخو پکار شروع ہو گئی بھائی. وہ جھاڑیاں دراصل جنات کا مسکن تھا بھائی، تو چیخو پکار شروع ہو گئی، آہو پکار شروع ہو گئی، جب لوگ رو رہے ہیں چیخو پکار کر رہے ہیں، اور پھر اس جھاڑیوں میں سے سفید سفید رنگ کے سانپ نکلنے لگے اور جھاڑیوں کے گرد فضا میں اڑتے ہوئے چکر لگانے لگے بھائی. اور پھر جنات کا یہ مسکن چونکہ انہوں نے جلا دیا تھا تو پھر جنات نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا کہ انہوں نے ہمارا مسکن جلایا ہے، تو وہیں ویرانے میں ان کی قبر بنی اور وہیں پر ان کو دفنایا گیا بھائی. اسی طرح اسی قسم کا ایک اور ذرا مختلف واقعہ ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی لکھا ہے بھائی، تاریخ ابن کثیر میں جا جلد 2 صفحہ 227 پر لکھا ہے کہ یہ ایک سفر پر جا رہے تھے حرب ابن امیہ بھائی، اور بھی بہت سے ساتھی ہمراہ تھے، بڑا قافلہ تھا، سفر پر جا رہے ہیں، تو حرب ابن امیہ نے کسی سانپ کو قتل کر دیا، اور وہ سانپ جن تھا، جب اس کو قتل کر دیا تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے ایک جنیا عورت ظاہر ہوئی بھائی، جو ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، خوب برا بھلا کہنے کے بعد اس نے زور سے اپنی لاٹھی زمین پر ماری بھائی۔ یہ بڑا قافلہ تھا، ان کے پاس سینکڑوں اونٹ تھے بھائی، جیسے ہی اس نے اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری سارے اونٹ بدب گئے بھائی، جس کا جس طرف کو منہ ہوا بھاگ نکلا بھائی، بڑی تعداد میں اونٹ تھے، یہ لوگ تو عجیب مصیبت میں پڑ گئے، بڑی مشکل سے اونٹوں کو پھر پکڑا اکٹھا کر کے چل پڑے، تھوڑا سا ہی دور گئے تھے پھر وہی عورت ظاہر ہوئی، پھر ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی، اور پھر اس نے زور سے لاٹھی اپنی زمین پر ماری، پھر سارے اونٹ بدب گئے، ادھر ادھر بھاگ نکلے، انہوں نے پھر اونٹوں کو بڑی مشکل سے اکٹھا کیا، تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ پھر دوبارہ وہ ظاہر ہوئی اسی طرح، اور برا بھلا کہا، زور سے لاٹھی ماری، اونٹ پھر بدب کر بھاگ نکلے، تو وہ جب جمع کرتے کچھ چلتے وہ پھر ظاہر ہوتی۔ اب یہ لوگ عجیب مصیبت میں پڑ گئے کہ کریں تو کیا کریں بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عذاب میں پڑ گئے یہ سارے لوگ بھائی۔ خیر شام کے قریب دور ان کو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور تو یہ اس آگ کی طرف گئے کہ شاید کوئی مدد کرنے والا مل جائے، کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ اس تکلیف اور پریشانی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس آگ کے قریب گئے تو وہاں ایک بہت بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اور شاید غالباً وہ بھی جن تھا بھائی، تو وہ اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ سامنے سارا ماجرا سنایا کہ اس اس طرح ہوا ہے، اب ہم عجیب مصیبت میں پھنس گئے ہیں، جان ہماری نہیں چھوٹ رہی، کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، کیسے اسے پیچھا چھڑائیں جنیا عورت سے۔ تو اس نے کہا اس بوڑھے نے کہ اس دفعہ جب وہ عورت ظاہر ہو تو تم کہہ دینا بسمک اللہم بسمک اللہم، تو اس دفعہ جب وہ جنی عورت ظاہر ہو تو تم بسمک اللہم کہہ دینا۔ چنانچہ اس مرتبہ جب وہ عورت ظاہر ہوئی تو انہوں نے ان میں جو امیہ ابن ابی صلت ایک بڑا مشہور شاعر اور سردار گزرا ہے عرب کا، تو اس نے زور سے کہا بسمک اللہم، بسمک اللہم کہتے ہی وہ عورت جنیا بھاگ گئی بھائی، لیکن پھر مڑ کر جنات نے حملہ کیا، اور وہ حرب ابن امیہ جس نے اس سام کو قتل کیا تھا اس کو قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد پھر نہیں آئے بھائی۔ تو یہ حرب ابن امیہ اس کی قبر جو ہے وہیں پر ویرانے میں بنی، اور پھر اس پر انہوں نے یہ شعر کہا بھائی۔ تو بات کہتے ہیں یہ جنات کا شعر ہے بھائی۔ اب آگے دیکھیے کتاب پر بھائی، کریم متا امدح والورا معی وإذا ما لمته لمته وحدی، کریم شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے، مدہ بیان کر رہا ہے، کریم کا یاد رکھیے عربی میں یہ لفظ ہے، تو اس کے معنی سخی کے بھی کرنا صحیح، اسی طرح اس کے معنی معزز کے بھی ہیں بھائی، معزز کریم، وہ ایسا سخی ہے، یوں کہیں وہ ایسا معزز ہے۔ متا امدح ہو، جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں، وہ ایسا سخی آدمی ہے کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں، امدح ہو تو میں اس کی مدہ کرتا ہوں، ول ورا معی، ورا کہتے ہیں مخلوق کو بھائی، کس کو کہتے ہیں مخلوق، تو میں اس کی مدہ کرتا ہوں، ول ورا معی اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی مدہ کے اندر میرا ساتھ دیتے ہیں، وہ اتنا سخی آدمی ہے، میں جب بھی اس کی مدہ کرنے لگتا ہوں، تعریف کرنے لگتا ہوں، تو سارے لوگ میرے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی سخاوت اتنی عام ہے کہ صرف مجھے کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ سارے لوگوں تک اس کے فائدے پہنچتے رہتے ہیں، اس کی سخاوت پہنچتی رہتی ہے، لہذا جب میں تعریف کرنے لگتا ہوں تو سارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَلُومْتُهُ، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، لومت لام یا لوم اسے متکلم کا صیغہ ہے، وَإِذَا مَلُومْتُهُ، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں یعنی کسی بات پر اگر میں ناراض ہو جاؤں، شاعر کہتا ہے اگر میں کسی بات پر اس ممدو سے ناراض ہو جاؤں اور اس کو برا بھلا کہنے لگوں تو لومتہ وحدی، تو میں اکیلا ہی اس کو ملامت کرتا ہوں، یعنی ملامت کرنے میں میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہوتا، اس لیے کہ کسی کو تکلیف اس سے پہنچی نہیں ہے تو کیوں کوئی اس کی ملامت کرے گا۔ تعریف کا موقع آتا ہے تو سارے تعریف شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں میں اتنا محبوب ہے، لیکن برائی کرو تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ معنی شعر کا سمجھ میں آ گیا، ترکیب بھی ذرا سمجھ لیجئے بھائی۔ کریم متا امدح ہو، یہ ہے شرط، توجہ رکھنا بھائی ترکیب پر، متا امدح ہو یہ کیا ہے شرط، اور اگلا امدح ہو جو ہے یہ جزا ہے، امدح ہو الورا معی یہ کیا ہے جزا، متا امدح ہو یہ ہے شرط، امدح ہو الورا معی یہ ہے جزا۔ ترجمہ کیسے ہوگا، متا امدح ہو، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، آگے جزا آ گئی، امدح ہو الورا معی، تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق معی میرے ساتھ ہوتی ہے، اور الورا معی میں یاد رکھیے الورا ہے مبتدا اور معی ہے اس کی خبر، یہ جملہ اسمیہ یہ حال بن رہا ہے بھائی۔ وَإِذَا مَلُومْتُهُ، یہاں پر بھی اسی طرح یہ لُومْتُهُ اول جو ہے یہ شرط میں آ رہا ہے، وَإِذَا مَلُومْتُهُ یہ ہے شرط، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، آگے جو لُومْتُ دوسرا آ رہا ہے یہ ہے جزا، لُومْتُهُ وحدی، تو میں اکیلا اس کو ملامت کرتا ہوں۔ معنی سمجھ میں آیا، کریم، اب دوبارہ دیکھیے، کریم متا امدح امدح والورا معی وَإِذَا مَلُومْتُهُ لُومْتُهُ وحدی، وہ ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں تو میں مدہ کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، یعنی مدہ کرنے میں، وَإِذَا مَلُومْتُهُ لُومْتُهُ وحدی، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، لُومْتُهُ وحدی، تو میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اکیلا ہوتا ہوں۔ یہ تو تھا شعر کا معنی اور مفہوم بھائی، اور یہ شعر مثال ہے تنافر کلمات کی، تنافر کلمات، آپ دیکھیے تنافر کلمات کس وجہ سے آ رہا ہے، کون سے کلمات کی وجہ سے، یہ جو امدح ہو آیا بھائی، امدح ہو، اس کلمے کے اندر ہا اور ہا جمع ہیں بھائی، ہا اور ہا، اور ہا اور ہا کے جمع ہونے سے کلمے میں معمولی سا ثقل آ جاتا ہے، معمولی سا، لیکن کلمہ ابھی بھی فصاحت سے خارج نہیں، معمولی سا ثقل آیا لیکن فصاحت سے خارج، تو صرف ہا اور ہا کے اجتماع کی وجہ سے یہ کلمہ فصاحت سے خارج نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی ہا اور ہا جمع ہوئے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے یہ کلمہ فصاحت سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ قرآن غیر فصیح کلمے پر مشتمل ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی ایک کلمہ بھی غیر فصیح نہیں ہے، غیر فصیح نہیں ہے بھائی، قرآن میں ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، تو ہا اور ہا اکٹھے ہو رہے ہیں بھائی، تو معلوم ہوا ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ فصاحت میں مخل نہیں، یعنی فصاحت سے کلمے کو نہیں نکالتا، تھوڑا سا ثقل آ جاتا ہے لیکن کلمہ پھر بھی کیا ہے بہرحال ثقل۔ لیکن یہ جو دوبارہ امدح ہو آیا، اب ثقل دگنا ہو گیا اور اب اس نے فصاحت سے کلام کو نکال دیا، تو ایک امدح ہو ہوتا تو خیر تھی، لیکن جب دو ہو آئے تو اب ثقل کتنا ہو گیا، دگنا ہو گیا، دگنا ہونے کی وجہ سے اب یہ کلام کیا ہوا، فصاحت سے خارج۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح، تو یہ تنافر کلمات کی تیسری مثال انہوں نے ذکر کی. بھائی آگے دیکھیے بھائی, وضعف التالیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور کالاضمار قبل الذکر لفظا ورتبۃ. بھائی ضعف تالیف تعریف میں بیان کر چکا ہوں. ضعف تالیف کسے کہتے ہیں؟ کہ کلام کا مشہور نحوی قانون کے مطابق نہ ہونا, اس کے خلاف ہونا. کلام کا مشہور نحوی قانون کے تفصیل یاد رکھیے. مشہور نحوی قانون کی بات کی میں نے بھائی, مشہور نحوی قانون کی. ایک ہے متفق علیہ قانون, مجمع علیہ قانون, جس پر سارے بڑے نحوی متفق ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی اس کے خلاف کلام, کیونکہ اگر کلام متفق علیہ قانون کے خلاف ہوا پھر تو وہ کلام ہی فاسد ہے. فصاحت اور غیر فصاحت تو چھوڑو, بالکل کلام ہی کیا ہے؟ فاسد ہے, درست نہیں ہے بھائی. تو مجمع علیہ قانون کے اس کے خلاف ہو تو فصاحت تو کیا درست ہونے سے بھی کلام نکل جائے گا بھائی. تو یہاں کس قانون کی بات ہو رہی ہے؟ مشہور. مشہور نحوی قانون کا معنی یہ ہے کہ جس میں اکثر نحوی کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے. ہاں چند ایک ایک دو تین نے کیا کی ہو, اس کی مخالفت بھی کی ہو, اکثر کا یعنی اس میں اتفاق ہو نحویوں کا کہ یہ بات اسی طرح ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور نحوی قانون. اور ایک دو بڑے نحوی اس کے خلاف ہوں بھائی, ایک دو. اور اگر سارے اکٹھے ہوں کسی قانون کے بارے میں, وہ کس قسم کا قانون ہے؟ متفق علیہ. اور اگر ایک دو مخالف ہوں تو یہ کس قسم کا قانون ہے؟ مشہور. اور یہاں کون سے قانون کی بات ہو رہی ہے؟ مشہور نحوی قانون کے. اس کے خلاف کلام ہو تو فصاحت سے نکل جائے گا, اگرچہ کلام پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ گنجائش تو ہے. چند نحویوں نے تو کہا اس طرح کہنا ٹھیک ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے کہ اضمار قبل ذکر ہے بھائی. بھائی نحوی بات آئی, یاد رکھیے ضمیریں آپ نے پڑھا ہے کہ تین قسم کی ہیں, متکلم کی ضمیر ہوگی یا مخاطب کی ضمیر ہوگی یا غائب کی. اور یاد رکھو متکلم ہے بات کرنے والا, مخاطب جس سے بات کی جائے, اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے. تو یہ متکلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا کیونکہ متکلم بات کرنے والا ہے. میں اب آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, میں متکلم ہوں. میں کون ہوں؟ متکلم. تو متکلم میں کوئی اس کسی کو اپنی ذات کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اپنی ذات کے بارے میں کیا شبہ. اور آپ لوگ میرے مخاطب ہیں, مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ہیں مخاطب بھائی, اس میں کیا شک ہوگا بھائی. آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں ہوں متکلم, آپ ہوئے مخاطب. ہاں غائب کے بارے میں جب میں بات کروں, میں ہوا کی ضمیر لے کر آؤں گا یا ہما لے کر آؤں گا وغیرہ بھائی. اب ہوا کی ضمیر بھائی, ہوا کے ذریعے تو انسان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. ہوا کا کیا معنی؟ وہ اس کے لیے تعیین ہونی چاہیے. اگر انسان کی طرف بھی اشارہ ہے, کون مراد ہے؟ زید مراد ہے, عمر مراد ہے, بکر مراد ہے, کون مراد ہے؟ تو غائب کی ضمیر کے لیے مرجع چاہیے. متکلم کی ضمیر کے لیے بھی مرجع کی ضرورت نہیں, مخاطب کی ضمیر میں بھی مرجع کی ضرورت نہیں, لیکن غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مرجع ہونا چاہیے بھائی. تو غائب کی ضمیر ہمیشہ وہاں آئے گی جہاں مرجع مقدم ہو. غائب کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری. غائب کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری. اور یہ مقدم ہونا کبھی لفظاً ہوگا, کبھی معنن ہوگا, کبھی حکمن ہوگا. یہ مقدم ہونا مرجع کا, کبھی لفظاً ہوگا، کبھی معنن ہوگا، اور کبھی مکمل. پھر لفظاً کے اندر دو قسمیں ہیں، یا حقیقتاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. تو کل چار صورتیں بن گئیں. اولاً کس تھی بھائی؟ غائب کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری ہے، اور یہ مرجع کا مقدم ہونا کتنی قسم پر ہوگا؟ تین قسم پر. بھائی دیکھیے، یہ پہلی قسم کیا ہے؟ مرجع لفظاً مقدم ہوگا. دوسری صورت معنن مقدم ہوگا. تیسری صورت حکمن مقدم ہوگا. پھر یہ جو پہلی قسم ہے لفظاً، اس کے اندر دو صورتیں ہیں، لفظاً حقیقتاً مقدم ہوگا یا تقدیراً مقدم ہوگا. تو اس میں دو صورتیں بن گئیں، اور دو معنن اور حکمن والی کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار صورتیں ہو گئیں بھائی، چار صورتیں. بات سمجھ میں آئی؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان سی بات ہے. غائب کی ضمیر کے لیے مرجع کا مقدم ہونا ضروری، اور مقدم ہونے کی کتنی صورتیں؟ تین. نمبر ایک لفظاً، نمبر دو معنی، نمبر تین حکمن. لفظاً کے اندر پھر کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، یا لفظاً حقیقتاً ہوگا یا لفظاً تقدیراً ہوگا. بھائی اب ان سب کی مثالیں بھی یاد رکھتے جاؤ. بھائی ضمیر آئے گی غائب کی، اور اس کا مرجع مقدم ہوگا لفظاً حقیقتاً. چار قسمیں بن گئی نا، چار کے نام یاد رکھنا. پہلے ہے مرجع مقدم ہوگا لفظاً حقیقتاً، پھر مثال آئے گی مرجع مقدم ہوگا لفظاً تقدیراً، پھر مثال آئے گی مرجع مقدم ہوگا معنن، پھر مثال آئے گی مرجع مقدم ہوگا حکمن. تو چاروں کی مثالیں بھی ہم کر لیں گے بھائی. پہلا کیا؟ مرجع مقدم ہو لفظاً حقیقتاً. لفظاً دیکھیے بھائی، ضرب زید غلامہ، ضرب زید، زید نے پٹائی کی غلامہ اپنے غلام کی. اب یہ غلامہ کے ساتھ ہا ضمیر غائب کی آئی، اور یہ ضمیر راجع ہے لفظ زید کو. کس کو؟ یہ بھائی جو میں مثالیں لکھوا رہا ہوں، یہ اپنے سامنے لکھتے جانا بھائی، جلدی حل ہوتا چلا جائے گا بھائی. جلدی لکھیے بھائی، یہ چیز آپ کو ہر جگہ کام آئے گی بھائی، ہر کتاب میں آپ کو کام آئے گی. اوپر لکھ لیجئے، مرجع مقدم ہو کا لفظاً حقیقتاً، مرجع مقدم ہو لفظاً حقیقتاً. نمبر ایک دے دیا اس کو، ایک نمبر بھائی، ایک نمبر کیا ہے؟ مرجع مقدم ہو لفظاً حقیقتاً. مثال اس کی آگے لکھیے، ضرب زید غلامہ، ضرب زید غلامہ، لکھ لیا بھائی. اب اس پہ نظر رکھو، دیکھو ترجمہ کیا ہے، زید نے پٹائی کی اپنے غلام کی. یہ غلامہ کے ساتھ کون سی ضمیر آئی؟ جی غائب کی ضمیر. اور یہ ہا ضمیر کس کو راجے؟ زید کو راجے. اور زید ضمیر پر مقدم ہے یا نہیں؟ پہلے آیا نا، مقدم ہے، اور لفظوں میں آیا تو لفظاً ہے. اور حقیقتاً مقدم ہے یا حقیقتاً نہیں مقدم؟ حقیقتاً مقدم ہے. آپ نے پہلے زید پر تلفظ کیا یا نہیں کیا؟ تو مرجع لفظوں میں آیا، آپ اس پر باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. لفظاً کا کیا معنی ہے؟ جس پر کیا کیا جائے، تلفظ کیا جائے. تو تلفظ کیا آپ نے لفظ زید پر. اور حقیقتاً یہ پہلے ہا ضمیر سے پہلے آیا یا نہیں آیا؟ حقیقتاً پہلے یہ آیا ہے بھائی. غلامہ تو ہا ضمیر تو آخر میں جا کر آئی ہے، زید کا لفظ حقیقتاً مقدم ہے اس پر لفظاً بھائی. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ مرجع مقدم ہو لفظاً حقیقتاً. لفظاً کا کیا معنی؟ کہ اس مرجع پر کیا ہو، تلفظ ہے باقاعدہ. زید پر آپ نے کیا کیا ہے؟ باقاعدہ تلفظ کیا ہے. اور حقیقتاً یہ مقدم ہے بھائی. دوسری قسم لکھیے بھائی، مرجع مقدم ہو لفظاً تقدیراً، مرجع مقدم ہو لفظاً تقدیراً، بھائی پچھلی مثال میں نے لکھوائی تھی، کیا لکھوائی؟ ضرب زیدن، زیدن پہ تنوین ضرور ڈالنا، پتا چلے یہ فاعل ہے بھائی، پیش پیش. اور غلامہ میم پر زبر ضرور لکھیے، پتا چلے یہ مفعول ہے. اب دوسری مثال بعینہ ہی، یہی مثال یہی اعراب، صرف غلامہ کو زید پر مقدم کر دیں. ضرب غلامہ زیدن، ضرب غلامہ زیدن. اب دیکھیے بھائی، ضرب ترکیب دیکھو بھائی، ضرب فعل، غلامہ یہ مضاف مضاف الیہ ہیں بھائی، اور یہ کیا بن رہا ہے جملے میں، فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے؟ مفعول ہے، تو یہ مقدم ہے، اور زیدن فاعل ہے یہ مؤخر ہے بھائی. اب یہ غلامہ کی ہا ضمیر کس کو راجے؟ زید، اور زید لفظ زید پر تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ؟ تلفظ کر رہے ہیں، تلفظ ہے، لیکن زید ضمیر پر مقدم ہے یا مؤخر ہے؟ مؤخر ہے، لفظوں کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے تو مؤخر ہے، لیکن تقدیراً یہ مقدم ہے بھائی. تقدیراً کیا ہے؟ کیوں مقدم ہے؟ یہ یوں کہو دوسرے لفظوں میں، رتبتاً یہ مقدم ہے. رتبتاً کیا ہے؟ کیوں مقدم ہے؟ وجہ یہ کہ زید یہ فاعل ہے، اور فعل کے فوراً بعد فاعل آنا چاہیے بھائی، تو زید لفظوں میں مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے اس کا مقام کہاں تھا؟ غلامہ سے پہلے، ضربہ کے فوراً بعد اور غلامہ سے پہلے، تو رتبے کے اعتبار سے گویا زید کا وہ مقام ہے، زید کا وہ مقام ہے. تو یہاں صرف لفظوں میں مؤخر ہے زید، رتبے کے اعتبار سے مؤخر، رتبے کے اعتبار سے تو وہ کہاں ہے؟ ضربہ کے بعد ہے اور غلامہ سے، تو رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے. جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو مرجع کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مقدم. تو یہ بھی کیا ہے؟ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، لہذا یہ ترکیب صحیح ہے بھائی، یہ ترکیب کیا ہے؟ صحیح ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ لفظاً تقدیراً کی مثال ہے کہ زید لفظوں میں تو مؤخر ہے، لیکن ہم نے کیا فرض، تقدیراً کا معنی فرض کرنا، ہم نے کیا فرض کر لیا؟ یہ کہاں پر ہے اس وقت؟ غلامہ سے پہلے. کیوں فرض کیا؟ کیونکہ فاعل ہے، اس کا رتبہ کہ یہ مفعول پر مقدم ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مثال ہوئی کہ مرجع مقدم ہو لفظاً تقدیر. تیسری قسم ہے کہ مرجع مقدم ہو معنن، مرجع مقدم ہو معنن، جیسے اعدلوا، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. دوسری مثال لکھیے، ولی ابویہ، ولی ابویہ لکل واحد، لکل واحد منہما، منہما السدس، سین دال سین، السدس، السدس. اگلے قسم ہے کہ مرجع مقدم ہو حکمن، کہ مرجع مقدم ہو حکمن، اس کی مثال لکھیے، ضمیر شان، ضمیر شان، جیسے انہو، انہو زید قائم، انہو زید قائم. اور ضمیر قصہ، اور ضمیر قصہ، فاد کے قاف دو نقطوں والا، فاد اور گول تابعی، ضمیر قصہ، جیسے انہا زینب قائمتن، انہا زینب قائمتن۔ نیز اسی طرح قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، لکھ لیا بھائی؟ ہاں بس اب لکھنا بند کریں بھائی، بس اب بات کو سمجھ لیں۔ اب تک یہ بات بیان ہوئی کہ غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے، اور مرجع بھی مقدم ہونا چاہیے، اور اس کے مقدم ہونے کی چار صورتیں ہیں بھائی، یا تو لفظاً مقدم ہوگا حقیقتاً، یا لفظاً مقدم ہوگا تقدیراً، یا یوں کہ رتبتاً مقدم ہوگا رتبتاً، یا مرجع کیا ہوگا مقدم ہوگا معناً، یا مرجع مقدم ہوگا حکماً۔ لفظاً تقدیراً اور لفظاً حقیقتاً کی مثالیں گزر گئیں بھائی۔ اب مرجع کبھی مقدم ہوتا ہے معنی، معنی کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو لکھوائی، اعدلو امر ہے، کیا معنی؟ تم لوگ عدل کرو۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعدلو، تم لوگ عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، عدل تقوی کے۔ اب یہ ہوا ضمیر عدل کو راجع ہے، سوال پیدا ہوتا ہے پیچھے تو عدل کا کہیں ذکر نہیں آیا، اعدلو وہ تو فعل ہے بھائی، کیا ہے؟ فعل ہے، بات عدل کی چل رہی ہے، لفظ عدل پیچھے آیا ہے نہیں، تو پیچھے عدل کا لفظ نہیں آیا، تو یہاں جواب کیا دیتے ہیں کہ مرجع معنی مقدم ہے بھائی، یعنی معنی کے اعتبار سے مقدم ہے، یعنی اعدلو بھائی، اعدلو فعل ہے، اور ہر فعل کے اندر مصدر کا معنی پایا جاتا ہے بھائی، اعدلو کیا معنی؟ عدل کرو، دیکھو عدل آ رہا ہے یا نہیں آیا بھائی، تو ہر فعل کے اندر کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ مصدری معنی پایا جاتا ہے، تو گویا اعدلو کے ضمن میں عدل گزر چکا، عدل مقدم ہو چکا، تو یہاں مرجع معنی مقدم ہے، مرجع کیا ہے؟ معنی۔ یہ اسی طرح جیسے دوسری مثال ہے، ولی ابوئی ہی حاضمی راجع ہے میت کو، اور میت کے والدین جو ہیں ان کے لیے، مسئلہ میراث کا چل رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ولی ابوئی ہی، اور اس میت کے جو والدین ہیں، لکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، میراث میں سے ان کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ولی ابوئی ہی، حاضمی تو میت کو راجے، اور پیچھے تو میت کا لفظ نہیں گزرا، پیچھے تو میت کا لفظ نہیں گزرا، تو جواب یہ کہ یہاں میت کا ذکر معنوی اعتبار سے گزر چکا، اس لیے کیونکہ بات چل رہی ہے میراث کی، اور میراث وہیں پر تقسیم ہوتی ہے جہاں کیا ہو، پہلے کوئی میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہوا ہو گئی، تو یہاں میت لفظوں میں نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے گویا کہ میت کا پہلے ہی ذکر ہو چکا، جب میراث کی بات شروع ہوئی تو گویا کس کا ذکر آ گیا؟ میت کا گویا آ گیا ذکر۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی ہم کہیں گے یہ مرجع یہاں پر مقدم ہے معنی، یعنی معنوی طور پر۔ یہ اسی طرح آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، نحو کی کتاب میں پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی غائب کی ضمیر آ جائے گی، شرح میں آپ دیکھیں گے شرح والا لکھے گا کہ یہ ضمیر نحویوں کو راجع ہے، کس کو راجع؟ نحویوں کو راجع ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پیچھے تو نحوی کا کوئی لفظ ہی نہیں آیا، نحو کی کتاب تو ٹھیک ہے لیکن نحویوں کا ذکر تو نہیں آیا پیچھے، تو جواب وہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نحو کی، تو جب نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو گویا معنوی طور پر کس کا ذکر ہو گیا؟ علماء نحو کا ذکر ہو چکا ہے بھائی، کیونکہ یہ مسائل کس نے لکھے ہیں؟ علماء نحو ہی نے۔ یا عربی زبان کے کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، اچانک وہاں غائب کی ضمیر آ جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ غائب کی ضمیر عربوں کو راجع ہے، کن کو راجع؟ عرب۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو کہیں عربوں کا ذکر نہیں آیا، تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات کس کی چل رہی ہے؟ عربی کی، جب عربی کی بات چل رہی ہے تو گویا معنی یا عربوں کا ذکر مقدم ہو چکا۔ تو یہ کس کی مثالیں ہوئی ساری؟ کہ جہاں ضمیر کا مرجع مقدم ہوگا معنی مقدم ہو چکا ہے بھائی۔ آگے چوتھی قسم کیا ہے کہ ضمیر کا مرجع مقدم ہو حکمن حکمن. بھائی چلیے بس کرتے ہیں بس بس, باقی کل کر لیں گے انشاءاللہ. هذا هو المرام. الله اعلم بحقيقة الكلام.